أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع یہ آقا ابا عبداللہ امام مسلم کی دعا ہے دعائے عرفہ. موضوع تو معلوم ہے آپ کو نا, دعائے عرفہ جو آقا امام مسلم علیہ السلام نے روز عرفہ میدان عرفہ میں اس دعا کی تلاوت فرمائی ہے. اور اس دعا کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کے جو خطبات ہیں, جو احادیث ہے, چونکہ مخاطب ہم ہے, ہم سے خطاب ہے, لہذا اس کے اندر محدودیت ہے, کیونکہ سامنے والا سمجھ نہیں سکتا ہے, سامنے والا ادراک نہیں کر سکتا ہے, لہذا اس میں وسعت کم ہے. لیکن چونکہ دعا کے اندر مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب ہے تو اس کے اندر وسعت بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہاں پہ مخاطب نہ سمجھے ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے. اور دوسرا جملہ جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے, اگر آپ ان الفاظ پر غور فرمائیں گے تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا. جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو ہمارا بدن بھی مضبوط ہوگا, ارادہ بھی مضبوط ہوگا, ہر چیز مضبوط ہوگی, اور وہی انسان وہی بنے گا جس انسان تلاش کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ میں یہ بنوں. ان الفاظ کے اوپر جو ان صفات کے اوپر جو اس کے اندر ذکر ہوا ہے, جن کا ذکر آیا ہے, ان پہ غور کرنے سے انسان مضبوط بن جاتا ہے. خلاصہ عبادت کے اندر ایک لذت کا احساس ہوتا ہے. چلے میں دعا کی طرف آتا ہوں. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے, لیس لقضائہ دافع, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے, کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو کیا کر سکے, تبدیل کر سکے, تبدیل کر سکے, اس کو بدل تبدیل کر سکے, بدل سکے, ناممکن ہے. ایک لفظ ہے, اگر اس کو ہم قرآن کی روشنی میں بیان کرنا چاہے یا وضاحت کرنا چاہے, اشارہ دینا چاہے, وہ تو کیا ہے, آگ اس وقت جلاتی ہے کہ اگر خدا کا فیصلہ ہو, لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کرے تو نہ فقط آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے بلکہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن جاتی ہے. تو پھر جو ابراہیم کا رب ہے وہی ہمارا رب ہے, یعنی حضرت ابراہیم کا رب الگ ہمارا رب الگ تو نہیں ہے. جب اس کا فیصلہ ہے تو پھر آتش نمرود بھی سامنے ہو تو اس کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا ہے, آگ خاموش نہیں ہوتی ہے, گلزار بن جاتی ہے. سامنے سمندر ہے, دریا شک کرنا کتنا مشکل کام ہے, کیونکہ جب اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر دریا شک ہو جاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے نکل جاتے ہیں, کیونکہ حضرت موسیٰ کو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا فیصلہ, لوگوں نے انہیں غلام بنا کے بیچ دیا, کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تھا جو غلام بن کے بک گیا تھا وہ مصر کا بادشاہ بن گیا تھا. یہ کیا ہے, الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع, اللہ کا اگر فیصلہ کرنا چاہے تو اس کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے. جو چند درہم میں بکنے والے یوسف پورا مصر کا بادشاہ بن گیا, مالک بن گیا. اب اس سے زیادہ کوئی مثال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے، اس سے بڑی مثال شاید کائنات کے اندر نہ ملے کہ اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی اگر فرض کر لے کسی انسان کو کوئی مچھلی نگل لے تو سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہی مشکل ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں آج کے زمانے کے اندر، کہ شکم ماہی کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ گیا ہے تو کیسے پتہ چلے گا زندہ ہے یا نہیں، یہ زندہ ہے ان کی زندگی کے بارے میں علم حاصل ہونا آج بھی مشکل کام ہے، پھر اگر پتہ چل جائے کہ وہ زندہ ہے تو پھر اتنی سارے مچھلیوں میں سے کہاں زندہ ہے، کس مچھلی کے پیٹ میں زندہ ہے، یہ معلوم کرنا آج کے دور کے اندر بھی مشکل کام ہے، پھر اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا اگر ہمیں ثابت ہو جائے کہ اس مچھلی کے اندر یہ انسان زندہ ہے تو بھی اسے زندہ و سلامت مچھلی کے شکم سے باہر نکالنا اس سے بھی زیادہ آج کے زمانے کے اندر ناممکن بات ہے۔ الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع، خدا کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے مچھلی کو کہ یونس کو نگلنا ہے، حضرت یونس علیہ السلام شکم ماہی کے اندر چلے جاتے ہیں اور حکم الہی ہے کہ مچھلی کو اسے نگلنا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ نظام ہاضمہ کو کہ تمام غذا ہضم کرنے کی اجازت ہے، خدا کا فیصلہ ہے کہ یونس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر ہم بھی ابھی اس وقت جب تک ہم کوئی لقمہ کھاتے ہیں یا کوئی چیز انسان ہم کھاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ گلے سے نیچے جانے تک ہم صاحب اختیار ہے، اس کے بعد ہم اپنے معدے پر بھی صاحب اختیار نہیں ہیں کہ ہم اپنے معدے کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہضم کرے یہ ہضم نہ کرے، یہ تمام احکام یہاں تک کہ جس مناسبت سے یہ دعا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام نبوت کی طاقت سے چھری چلا رہے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اسماعیل ذبح نہیں ہوگا تو چھری کے نیچے سے بچہ زندہ و سلامت باہر آتا ہے۔ اچھا اس زمانے کے اندر یہ بڑا پیغام بھی تھا البتہ کہ جس زمانے کے اندر حضرت ابراہیم و اسماعیل زندگی گزار رہے تھے وہ ایسا زمانہ تھا وہاں پہ ستاروں کی پوجا ہوتی تھی اور ستاروں کو خوش کرنے کے لیے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور بچے ہزاروں لاکھوں بچے ذبح ہو گئے تھے، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل کو حکم دیا ان کو یہ سمجھا دو کہ اللہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وہ چاہے تو چھری کے نیچے سے، یہ شاید آپ سمجھتے ہو کہ کوئی چیز جب تک واجب نہیں ہوتی ہے وجود میں نہیں آتی ہے، واجب جب تک نہیں ہوتی وجود میں نہیں آتی، مثلا باہر سے بجلی بھی ہو، تار بھی صحیح ہو، بٹن بھی صحیح ہو، بلب بھی صحیح ہو، یہ تمام چیزیں اگر ہو تو پھر یہ بلب جلنے کا فقط چانس نہیں ہے، پھر بلب کا جلنا واجب ہو جاتا ہے، کوئی چیز جب تک واجب نہیں ہوتی ہے وہ وجود میں ہی نہیں آتی ہو سکتی علمی لحاظ سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے کے اندر لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ معبود ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اس کے نام پر کوئی ذبح ہو جائے اگر وہ فیصلہ کرے تو وہ ذبح ہوگا، لیکن معبود ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نبی نبوت کی طاقت کے ساتھ چھری بھی چلائے تب بھی وہ بچہ زندہ و سلامت چھری کی نیچے سے زندہ و سلامت باہر آ جائے، تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اسی جملے کے اندر بھی بہت ساری وضاحت ہے، تو مختصر کروں الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ اگر وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اگر اسباب نہیں ہے تو وہ اسباب ساز ہے اور اگر جلانے کے تمام اسباب موجود ہیں تو اسباب سوز ہے، چھری کے نیچے سے بچہ ذبح ہونا ضروری ہے لیکن وہ اسباب کو ختم کر دیتا ہے اور حضرت اسماعیل بچ جاتے ہیں، आतश नमरूद है, दरमियान में कोई फासला नहीं है और हजरत इब्राहिम को ले जाके आग के अंदर डाल दिया गया है, तो जलना वाजिब है। लेकिन वहां पे जलाने के तमाम असबाब मौजूद है, वो असबाब को हटाने वाला खुदा का फैसला है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और इसी तरीके से चंद दिरहम के अंदर बिकने वाले यूसुफ के लिए ख्वाब के जरिए जिंदान में जाके फलान फलान मराहिल से गुजार के और बादशाह के ख्वाब और वहाँ जो ख्वाब नज़र आते हैं, इन तरीके से बादशाह बनने के लिए असबाब मौजूद नहीं है तो असबाब साज भी वही है, अगर मुसीबत के तमाम असबाब मौजूद है तो असबाब सोज भी वही है। लिहाजा हमें ना माल पे भरोसा करना चाहिए, ना जवानी पर, ना ताकत पर, ना हुकूमत, किसी चीज़ पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर। और आखिर में एक वाकया भी सुना दूँ ताकि समझना आसान हो जाए। एक शख्स के बारे में लिखा था, उसने ख़ुदकुशी करने का फैसला किया कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। फिर उसने सोचा कि अगर मैं जहर खा लूँ तो मुमकिन है कि हॉस्पिटल में ले जाएं और मैं बच जाऊँ। फिर उसने सोचा कि मैं ऊपर से छलांग मारूँ तो हो सकता है कि मैं ना मारूँ, ज़ख्मी हो जाऊँ और मैं बच जाऊँ। उसने अपने लिहाज से दोनों किया कि मैं पहले जहर खा लूँगा उसके बाद छलांग मारूँगा। ये उसका फैसला था कि अब बचने का कोई चांस नहीं मौजूद होगा, क्या जहर से मरूंगा क्या ऊपर से छलांग मारने की वजह से मरूंगा, ये इसका फैसला था। लेकिन जब उसने जहर खा के जब बुलंदी से उसने छलांग मार लिया तो इत्तेफाकन दरमियान के अंदर कोई कील या कोई लकड़ी इस तरीके से वो उसका कपड़ा उससे फंस गया कि वो उल्टा लटक गया और ज़मीन पर भी नहीं गिरा, और जो जहर खा लिया था वो भी मुंह से बाहर आ गया, बिल्कुल तरोताज़ा रह गया सर। तो अल्लाह तबारक व तआला का जब फैसला होता है तो हम जितनी भी कोशिश करें, हाँ, इसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिसकी ये दुआ है, एक दुआ है और एक हदीस भी है कि जब तुम्हारी तरफ दुनिया रुख करे तो तुम सखावत करो, इसलिए कि ये दुनिया हमेशा के लिए तुम्हारे पास नहीं आई है। और जिस वक़्त ये दुनिया जिस दुनिया का जाने का वक़्त आएगा तो तुम जितनी कंजूसी करोगे तब भी ये दुनिया नहीं रुकेगी। और जिस वक़्त दुनिया ने इकबाल किया तेरी तरफ मुतवज्जह, तुम जितनी सखावत करोगे तब भी तुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। जब अल्लाह तबारक व तआला का फैसला हो तो उस फैसले को कोई रद्द नहीं कर सकता है, मेरे ख्याल में काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लिक़ज़ाइही दाफ़िअ, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है कि उसके फैसले को कोई बदल नहीं सकता। वला लिअताइही मानिअ, अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को कुछ अता करना चाहे तो कोई उसके लिए रिकावट नहीं बन सकता है। और माशरे के अंदर बेशुमार वाक़ियात हैं, बस सिर्फ एक जुमला काफ़ी है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल होती है, ए दाऊद कि मैं बेवकूफ़ को माल क्यों देता हूँ, रिज़्क़ की फरावानी बेवकूफ़ के पास क्यों है, कहा परवरदिगार मुझे नहीं मालूम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ताकि अक्लमंद ये ना समझे कि मैं ये सब अपनी अकल से हासिल कर रहा हूँ। माशरे के अंदर बहुत सारे अफराद हमें नज़र आते हैं कि अकल के लिहाज से बहुत पीछे हैं, लेकिन दुनियावी लिहाज से वो बहुत, ज़ाहरी लिहाज से भी कामयाब है, मानवी लिहाज से बहुत कामयाब है। अब यकीन करें, वैसे तो हम ज़ाहिर तौर पर एक मौलाना भी है, लिबास भी है, वतन क्या क्या है, आम लोगों से जो बिल्कुल ही माशरे के अंदर बिल्कुल ही फिक्री लिहाज से बहुत पीछे हैं, जब इबादात के हवाले से, खुदा के इरफान और मारिफत के हवाले से जब उनसे बात हम करते हैं तो कहीं ज़्यादा जो हमें किताबों से मिलती है उससे ज़्यादा अच्छी बातें उनसे मिलती है। मैं कल की बात कर रहा हूँ, कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं हमेशा इसलिए सुकून में हूँ, तो मस्जिद में आने वाला है, एक बुज़ुर्ग है, वो कहता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से कहता हूँ, परवरदिगार मैं मस्जिद में आने के बाद दोबारा आने के इरादे से जाता हूँ। जैसे होता है ना कि एक होते हैं कि ये इमाम हुसैन का ज़ाहिर है, ये मौलाए कायनात का ज़ाहिर है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ज़ाहिर है, ज़ियारत करने वाले, میں خدا سے یہ کہہ کر آتا ہوں، مسجد سے نکلتے وقت یہ خدا سے یہ کہتا ہوں، پروردگار چونکہ مجھے دوبارہ یہاں پہ آنا ہے، لہٰذا میں تیرا ظاہر ہوں، تیرے گھر کا ظاہر ہوں، میرا خیال رکھنا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، یہ دعائیں اپنی جگہ پر، لیکن اس قسم کے جملے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں، پروردگار ظاہر میں تیرے مہمان ہوں، یعنی کہ میں اب یہاں سے جا رہا ہوں اور دوبارہ یہاں آنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لہٰذا میں تیرا ظاہر ہوں، میں تیرے مہمان ہوں، تو میرا خیال رکھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مصیبتوں سے، بلاؤں سے بچاتا ہے. اسی قسم کے بہت سارے الفاظ ہیں جو آج یہاں نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. اسی طریقے سے علم کے حوالے سے، عرفان کے حوالے سے بھی، کہ بہت ساری کتابیں پڑھ کے انسان کو عرفان نہیں ملتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب عطا کرنا چاہے تو ایک معمولی چیز سے اس کی ہدایت ہوتی ہے، اسے عرفان ملتا ہے، اسے عرفان ملتا ہے، مقام ملتا ہے. تو خدا خلاصہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا چیز طلب کرنی چاہیے؟ فضل. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جس پر بھروسہ. انشاءاللہ اسی دعا کے اندر یہ جملہ آئے گا کہ مولا فرماتے ہیں، خدایا، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، خدایا اگرچہ میں نے نماز روزے کے ذریعے عبادت کی شکل بنائی ہے. امام حسین علیہ السلام اپنی عبادت کو عبادت نہیں سمجھتے. فرماتے ہیں کہ پروردگار، میں نے اگرچہ نماز روزہ وغیرہ کے ذریعے عبادت کی شکل بنائی ہے، مجھے اپنی عبادت پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، مجھے تیرے فضل پر بھروسہ ہے. تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر نہیں عطا، اجر اپنے عمل کی جزا ہے، عطا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، تحفہ ہے. اور اجر ظاہر ہے کہ اگر ہم خدا تبارک و تعالیٰ سے اجر طلب کریں گے تو اجر تو ہماری محنت کے مطابق ہے، تو وہ تو اجر جو ہے وہ بہت کم ملے گا. لیکن اجر مانگنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل طلب کرے، عطا طلب کرے. تو عطا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، وہ گفٹ ہے. اور تحفے کا اصول یہ ہے کہ وہ لینے والے کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق عطا فرماتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے لحاظ سے ہمیشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے لحاظ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. یہ آج کا درس کا دوسرا حصہ، تیسرا جملہ. ولا کسن ہی سن آسان، جیسا وہ بناتا ہے اس طرح کوئی نہیں بنا سکتا. جس طرح اس کی صنعت ہے، ایسی صنعت کائنات کے اندر کسی کے پاس بھی موجود ہے. یا اردو کے اندر، جیسا بنانے والا وہ ہے، ایسا بنانے والا تو کائنات کے اندر موجود ہے ہی نہیں ہے. اب وہ بی بی کے خطبے سے چند جملہ، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہمارے الفاظ کی جو ہے کمزوری ہے، کہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ مکان بنانے والا، اور پھر کہتے ہیں کہ کائنات بنانے والا، دونوں کے لیے بنانے والا کا لفظ استعمال. لیکن یہاں پہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، وہاں خطبہ فدق کے اندر بی بی اور مولا کائنات کے خطبے بھی، سب کا خلاصہ ایک ہی ہے. ارشاد فرماتی ہے بی بی کہ کہاں یہ مکان بنانے والا یا جہاز بنانے والا، اور کہاں کائنات بنانے والا. اس مکان بنانے والے نے کوئی شے عدم سے لا کے اس میں استعمال نہیں کیا ہے، جو چیزیں موجود ہیں اس نے جمع کر دیا ہے. جہاز بنانے والا، موبائل بنانے والا، یہ سب کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ عدم سے نہ ہونے سے لا کے نہیں بناتا ہے. جو چیزیں موجود ہیں انہیں جوڑ کے وہ کچھ بناتا ہے، تو وہ در حقیقت بنانے والا نہیں ہے، وہ سب کا سب جمع کرنے والا ہے. بنانے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تو پہلے سے چیزیں موجود تھیں اس کو جمع کر کے کائنات نہیں بنائی ہے، سب کو عدم سے لا کے بنائی ہے. اب بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی صنعت، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی خلقت یا خلق کرنے کی صفت کس کے اندر موجود ہے؟ کہ کون ہے جو عدم سے لا کے کوئی وجود میں دے دے؟ تو یہ مکان بنانے والے نے چیزوں کو جمع کیا ہے، جمع کے نتیجے میں اس مکان کی شکل صورت وجود میں آئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں.
उसके बाद जिस मकान बनाने वाले ने, अब उसके बाद अब देखते हैं कि यहाँ पे कोई आता है दीवार की चुनाई करता है, कोई आता है मिसाल के तौर पर यहाँ बिजली का काम करता है, कोई आता है पता नहीं कितने लोग आते हैं। आने के बाद फिर जाके एक मकान वजूद में आता है। बनाने वाला तो वो है जो तनहा अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है। कायनात के अंदर जो भी जो शख्स भी जो कुछ बनाता है पहले मोहताज होता है, मोहताज होने के बाद बनाता है। अल्लाह तबारक व तआला मोहताज नहीं है, इसके बावजूद भी उसने इतनी बड़ी कायनात बनाई है। तो मैं किस तरीके से आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, वजाहत करूँ, अल्लाह तबारक व तआला की सनात जैसी सनात कायनात के अंदर मौजूद है ही नहीं है। चलो दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, 6 अरब इंसान हैं, 6 अरब इंसान का चेहरा अलग अलग है, 6 अरब इंसान और 6 अरब इंसानों का की शक्ल सूरत अलग अलग, तो क्या कोई ऐसा है कि जो इस तरीके से बनाए? सिर्फ चेहरा अलग नहीं है बल्कि गले से निकलने वाली आवाज़ भी अलग अलग, कन्हारे की आवाज़ अलग अलग है। अगर सबकी आवाज़ एक जैसी होती है तो हमें कैसे पता चलता है कि टेलीफोन के पीछे कौन बात कर रहे, उस तरफ से बात करने वाला कौन है, दीवार के पीछे से बात करने वाला कौन है, पता ही नहीं चलता। चेहरा अलग होने के अलावा गले से निकलने वाले आवाज़ भी हर एक अलग, हर एक की आवाज़ अलग चली भी अलग। 6 अरब इंसान के अंगूठे के निशानात अलग अलग और 6 अरब इंसानों की आंखों की साख्त अलग अलग। तो खुलासा मैंने पहला इस किया था कि इन चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करने से इबादत के अंदर रूह दाखिल होती है कि अगर हम रुकू में जाकर कह दें सुबहान रब्बी अलअज़ीम व बिहम्दिही, पता चल जाता है वो कितना बड़ा अज़ीम। सजदे में जाके हम कहते हैं सुबहान रब्बी अलअला व बिहम्दिही, जब दुआओं दुआ और अहादीस से अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल होगी तो उसका सजदा अलग अलग होगा। एक वाकया याद आता है कि किसी आतुल्ला ने किसी शख्स से कहा कि सूरह हम सुना दो, तो सामने वाले ने कह दिया कि कौन सी सूरह हम सुना दो। तो आयतुल्ला हंस के कहता है कि मगर कुरान में कई सूरह हमद है कि तुम पूछ रहे कौन सा सुना दो। तो कहाँ जी हाँ बहुत से सूरह हमद है। कहाँ कैसे? एक सूरह हमद हजरत अली के पास है जिसके अंदर पूरा कुरान मौजूद, और एक सूरह हमद आपके पास है उसके अंदर पूरा कुरान नहीं है लेकिन बहुत चीज़ें मौजूद है, और एक सूरह हमद मेरे पास है जिसका तर्जुमा मुझे पता ही नहीं क्या है। तो सूरह हमद तो एक ही है लेकिन तिलावत करने वाला जो है उसके बारे में कितना जानता है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम जब सूरह हम्द की तिलावत करते हैं तो गोया कि पूरा कुरान की तिलावत करते हैं। और अगर बहुत कुछ जानने वाले आपकी तरह कोई सूरह हम्द की तिलावत करते हैं तो उसका इरफान अलग है। हर एक का इरफान अलग अलग, हर एक की मंजिल अलग अलग है, हर एक की इबादत अलग अलग है। तो अल्लाह तबारक व तआला की सुनात को देखे, अल्लाह तबारक व तआला की जो सनात है, अल्लाह तबारक व तआला की जो खिलकत है वो बिल्कुल ही इस तकस्म की जो है खिलकत, जैसे खुतबे है क्या नाम है नज़्म इलाके के अंदर मक्खी के ऊपर खुतबा है, चूंटी के ऊपर खुतबा है, पूरा खुतबा दिया, इरशाद फरमाया है कि देखो अल्लाह तबारक व तआला की खिलकत देखो, ये चूंटी कितनी छोटी सी चूंटी है, कितना छोटा सा बदन है, उसके अंदर गुर्दे भी है, दिल भी है, तमाम अज़ा व जवार है उसके अंदर। और इस तरीके से एक मक्खी है, मक्खी के ऊपर खुतबा है, और मक्खी को देखे और हाथी को देखे, वो तमाम अज़ा व जवारे जो हाथी के अंदर मौजूद है वो तमाम के तमाम मक्खी के अंदर मौजूद है, इजाफा उसके पास 2 पर इजाफे भी है बस जो हाथी के पास नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला के वजूद, अल्लाह तबारक व तआला की खिलकत, अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत, अल्लाह तबारक व तआला, ये तमाम की चीज़ें हर शे के अंदर मौजूद है अगर इंसान गौर व फिक्र करे तो। चल आगे पढ़ता हूँ, वहुवल जवादुल वासिअ, वो अल्लाह तबारक व तआला वसअत के साथ देने वाला है, वसअत के साथ देने वाला है, जितनी ज़रूरत है उसी लिहाज से देने वाला है। इंसान को ग़ज़ा की जितनी ज़रूरत है उसी लिहाज से ग़ज़ा है, पानी उससे भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, लिहाजा पानी उससे भी ज़्यादा है। और हवा चूँकि हर वक्त ज़रूरी है, लिहाजा जहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर हवा मिलती है बिल्कुल ज़रूरत कहने मुताबिक। फिर ये भी बहुत गौर तलब है कि कुत्ता समेत बहुत से ऐसे जानवर जो हराम गोश है वो नौ नौ दस दस बच्चे निकालते हैं लेकिन फिर भी नज़र नहीं आता है। बकरी साल में एक बच्चा देती है, इसका वजूद इतने बकरे ज़िबा होते हैं और हमें गोश मिलता है, उसमें बरकत नहीं है, हलाल के अंदर बरकत भी। तो अल्लाह तबारक व तआला जवाद है, देने वाला है, वासे और वो भी वसअत के साथ देने वाला है। अब अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा जवाद है, कितना बड़ा फयाज है, देने वाला है, मखलूकात के अंदर और इसके अलावा कोई वसीला नहीं, क्योंकि अल्लाह को हम देख नहीं सकते हैं कि हम देख के पहचानें। अल्लाह तबारक व तआला को हम हाथ लगा के छू के हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला को पहचाने का ही तरीक़ा है, वो कौन सा तरीक़ा है, मखलूकात के अंदर गौर करके अंदाज़ा लगा देना कि फिर वो कितना होगा। फिर हमें ख्याल आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज बनाया है, सूरज का फ़ायदा दरख्त को होता है, सूरज का फ़ायदा पौधे को होता है, सूरज का फ़ायदा जो है वो ज़मीन को होता है, सूरज का फ़ायदा इंसान को मिलता है। सूरज इतना दूर है, फ़ायदा लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ मौजूदात है सूरज का फ़ायदा वहाँ पहुँच जाता है। तो अंदाज़ा होता है सूरज इतना फयाज है तो अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा फयाज होगा, कितना देने वाला होगा, उससे अंदाज़ा हो जाता है। पानी अगर दरख्त को मिल जाए तो दरख्त को ज़िंदगी मिलती है, पानी ज़मीन पर गिरा दो ज़मीन ज़िंदा हो जाती है, सरसब्ज़ शादाब हो जाती है, इंसान अगर इस्तेमाल करे तो इंसान को तवानाई मिलती है। ख्याल आता है कि जब पानी इतना फयाज है तो फिर पानी बनाने वाला कितना बड़ा फयाज होगा। हवा के बारे में कि हवा इतनी फयाज है कि हर शे को फ़ायदा पहुंचाती है, दरख्तों को, इंसानों को, इंसान को यकीन हासिल हो जाता है जब हवा इतनी फयाज है तो हवा बनाने वाला कितना फयाज होगा। वह हुवल जवादुल वासे फतरा अजनासुल बदाया, अल्लाह तबारक व ताला ने किस्म किस्म की मखलूकात तख्लीक फरमाई। एक जगह पढ़ रहा था कि सिर्फ जो चुनती है उसकी 40,000 किस्में हैं, यानी 40,000 किस्म की चुनटियाँ मौजूद। ये लाल बेग काक्रोच वगैरह 30,000 किस्में, यानी कुछ चुनटियाँ ऐसी है कि वो काश्कारी करती है, कुछ चुनटियाँ ऐसी हैं कि जो आपस में एक दूसरे के साथ जंग करती है, खुलासा बहुत ज़्यादा। फतरा अजनासुल बदाया, अल्लाह तबारक व ताला ने किस्म किस्म की मखलूकात बनाई। अगर इंसान चुनटी के ऊपर इंसान रिसर्च करे, तहकीकात करे, तो अंदाज़ा होता है कि अल्लाह तबारक व ताला 40,000 से ज़्यादा किस्में चुनटियों की, 30,000 से ज़्यादा किस्में सिर्फ जो है लाल बेग इसकी किस्में हैं, इसी तरीके से बाकी जानवरों की भी इसकी किस्में हैं। पता नहीं क्या क्या मखलूकात कायनात के अंदर मौजूद है कि इंसान का जहन वहाँ नहीं पहुँच सकता है, इंसान की अकल वहाँ नहीं पहुँच सकती है। और ख़ुद ये अभी आम का मौसम है, ख़ुद ये आम जो है कितने किस्म के आम हैं, फल फ्रूट को देखे किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला चीज़ों को खलक फरमाता है। एक बाग के अंदर मालिक भी एक है, ज़मीन भी एक है, पानी भी एक है, हवा भी एक है, इसके बावजूद एक सेब का दरख है, एक खुबानी का दरख है, हर दरख अलग अलग अपनी जगह पर मौजूद है कि यहाँ का दाना एक दाना उधर नहीं जाता है, वहाँ का एक दाना यहीं नहा नहीं आता है। किस तरीके से उसके अंदर रंग भरता है, किस तरीके से उसके अंदर जायका डालता है, और अनार को खोले तो अंदाज़ा होता है कि किस तरीके से उसके अंदर पैकिंग है, किसे बेहतर अंदाज से, और किस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला का निज़ाम है कि जो कायनात के अंदर मौजूद है। और वो भी उसको समझने के लिए तौहीद मुफज्जल, एक एक चीज़ के बारे में, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, لیکن کیوں نہیں ہوا؟ ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیال رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھیں دے دیتا لیکن آنکھیں سر کے بجائے اگر پاؤں کے اندر آنکھیں ہوتی تو کس طریقے سے اچھل اچھل کے کیا ایک مذاق بن جاتا. آنکھیں بھی رکھی ہے تو ایک ایسی جگہ پہ رکھی ہے تاکہ انسان کو سہولت ہو. اور اسی طریقے سے باقی چیزوں کے بارے میں آپ انسان غور کرے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کائنات کے اندر کتنی تعداد کے اندر موجود ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں انسان سوچے تو انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا حکیم ہے. وَأَتْقَنَ بِحِكْمَتِهِ الصَّنَائِعَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر اپنی حکمت رکھ کے ہر چیز کو محکم بنائی. کسی چیز کے اندر کوئی چیز کمی نہیں ہے. یہ انگلیوں کا موڑنا، یہ جوڑ، ہر چیز کے بارے میں. اب کون کون سی مثالیں ہیں آپ کے سامنے؟ بہت ساری مثالیں ہیں. خود ہمارے بدن کے اندر ایک شخص کا واقعہ تھوڑا سنا دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا نہیں کرتے. ایک بزرگ تھے، اس کا انتقال ہوا، وہ بیمار تھے، ہسپتال میں تھے. تو وہاں سے صحیح ہونے کے بعد مسجد کے اندر میرا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے دعا کی. بعد میں کہتے ہیں کہ آپ دعا کرے کہ میرے ساتھ ہسپتال کے اندر ایک شخص تھا، وہ شخص بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کے لیے آپ دعا کریں کہ اس کی بیماری ایسی بیماری ہے جو ہم اس کو بیماری ہی نہیں سمجھتے. کہا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے کہ اس کی کوئی اور بیماری نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ان کے منہ کے اندر تھوک نہیں ہے، رطوبت نہیں ہے. یہ تو ہم نے بھی سوچا بھی نہیں تھا. ہم نے بھی کہا یہ منہ کے اندر تھوک نہ ہونے کی وجہ سے، رطوبت نہ ہونے کی وجہ سے ایسی اذیت کے اندر وہ مبتلا ہے. شاید کینسر والا بھی اس حد تک مبتلا ہے، اذیت نہیں ہو. پھر مجھے بھی دلچسپی ہوئی کہ ہوتا کیا ہے، یہ تھوک نہ بنے تو، یہ رطوبت نہ ہو تو. کہنے لگے یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا. اس مریض کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ باقی نعمتیں اپنی جگہ پر، یہ جو تھوک ہے، یہ رطوبت جو منہ کے اندر موجود ہے، یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی حکمت اس کے اندر پوشیدہ ہے. اس مریض کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ تھوک نہ بننے کی وجہ سے اس کا گلا سوکھ جاتا ہے اور کوئی چیز وہ کھا نہیں سکتا ہے. اور اگر وہ پانی کے ذریعے، کسی اور دوائی کے ذریعے اگر کوئی چیز کھاتا بھی ہے تو اس کے اندر تھوک نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھانا اندر جا کے ہضم ہی نہیں ہوتا. ظاہری لحاظ سے اس کے پاس مال دولت بہت زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی کھانا باہر سے لے کے آتا ہے تو اتنا غصہ آتا ہے ان کو، ان کا چہرہ ایسا متغیر ہو جاتا ہے جیسا کوئی تلوار لے کے اس کو ذبح کرنے کے لیے آ جائے. ابھی ہماری بہت ساری بیماریاں، آپ تو میں حکمت کی طرف آ رہا ہوں، بہت ساری بیماریاں اسی وجہ سے ہے کہ ہم فطرت کے مطابق نہیں چلتے ہیں. ہمارے دان جو ہے 32 دان ہیں، درست ہے؟ ان میں سے کچھ دان کا کام ہے اسے کاٹنا، کچھ کا کام ہے اسے چیرنا، اور کچھ کا کام ہے اسے پیس لینا. یہ سارا یہاں پہ ہو، اس کا پورا سسٹم منہ کے اندر موجود ہے کہ کاٹنا ہے تو یہیں پہ، چیرنا ہے تو یہیں پہ، اور اگر اس کو پیسنا ہے تو یہیں پہ. معدے کا کام نہیں ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ان تمام کو کراس کر کے جلدی جلدی سے معدے کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ جو دان کو جو کام کرنا تھا وہ معدے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، معدہ خراب ہو جائے گا. یہ نظام کے مطابق نہ چلنے کی وجہ سے ہم اس قسم کی بیماریوں کے اندر کیا ہوتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں. اور پھر وہی تھوک والی بات، کوئی حکیم سنا رہے تھے، وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. کہتے ہیں کہ پانی نہیں پینا چاہیے، وہ یوں سمجھا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تھوک اس لیے کی تاکہ اس کے غذا کا حصہ بنے، پھر جا کے نظام ہاضمہ کے اندر جائے تو پھر وہ غذا جو ہے وہ ہضم ہو جائے گی. وہ کہتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم منہ کے اندر کھانا رکھ لیتے ہیں، روٹی کو رکھ لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دماغ کو سگنل جاتا ہے کہ روٹی جو ہے منہ کے اندر آ گئی ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، اسے رطوبت کی ضرورت ہے. تو پھر یہ سگنل جاتے ہی بدن کے اندر جو رطوبتیں ہیں وہ سب کا سب جمع ہو جاتی ہے. جو ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کھانے کا وہ حصہ بن جاتا ہے، آب دہن رطوبت کی شکل میں، تھوک کی شکل کے اندر وہ غذا کا حصہ بن جاتا ہے. پھر معدے کے اندر چونکہ وہ رطوبت باہر سے نہیں گئی ہے، وہ رطوبت بدن کے اندر پہلے سے موجود ہے، اب چونکہ پہلے سے موجود ہے لہٰذا وہ جہاں کھانا ہے وہاں پہ وہ رطوبت رہے گی، لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے کیا کر دیا کہ منہ کے اندر کھانا رکھ دیا، روٹی رکھ دی، اور دماغ نے سگنل دے دیا کہ پانی کی ضرورت ہے، کہ پانی جمع ہونے سے پہلے آپ نے پانی ڈال دیا، اب پانی تو کچھ دیر کے بعد وہ نکلنے والی چیز ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ جو آب دہن یا بدن کے اندر جو رطوبت موجود ہے وہ غذا کا حصہ نہیں بننے کی وجہ سے، وہ پانی جو ہم نے باہر سے ڈالا ہے اس کو اس کا حصہ ڈالیں گے تو پھر غذا اپنی جگہ پر پہنچنے سے پہلے وہ پانی اسے غذا کو چھوڑ کر پیشاب کی نالی سے وہ نکل جاتا ہے، وہ غذا درمیان میں پھنس جاتی ہے، جس کی وجہ سے کھانا ہضم ہونا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو چھپائیں، آپ اس کو منہ کے اندر اس طریقے سے کہ اس کے اندر آب دہن شامل ہو جائے، اور آب دہن شامل ہو جائے تو چونکہ آب دہن کی رطوبت بدن کے اندر کی رطوبت ہے، وہ باہر نہیں جانے والی چیز ہے، لہٰذا وہ جہاں جہاں غذا ہے وہ ساتھ ساتھ رہے گی، لیکن باہر سے جو پانی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کچھ دیر کے بعد وہ پیشاب کی شکل میں باہر جانے والی چیز ہے، لہٰذا وہ غذا کو چھوڑ کر، کھانے کو چھوڑ کر وہ پانی اپنے راستے سے نکل جاتا ہے، وہ کھانا جو ہے خشک ہو جاتا ہے، معدے کے کہیں جا کے پھنس جاتا ہے، پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلے۔ فطر نازلوات قان بے حکمت ہی ثنائے لا تخفا علیہ طلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ولا تزی عندہ الودائے، جو امانت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ رکھو گے وہ امانت کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی امانت رکھیں وہ امانت ضائع نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال جملہ ہی بتاتا ہوں کہ دعائے عدیلہ کا نام سنا ہے آپ نے، دعا عدیلہ کیا ہے؟ معصوم کی دعا غالباً نہیں ہے، لیکن اسی جملے کے مطابق ذہن کے اندر آیا اس سے سنا رہا ہوں۔ دعا عدیلہ کے اندر عقیدہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ پر میرا عقیدہ یہ ہے، قرآن کے بارے میں عقیدہ ہے، کعبہ کے بارے میں عقیدہ ہے، آئمہ کے بارے میں عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اب چونکہ موت کے وقت شیطان عقیدے کو چھین لیتا ہے، کسی طریقے سے دھوکہ دیتا ہے، عدیلہ عند الموت یعنی کیا نام ہے، شیطان کا ایک لشکر ہے، اس کا کام ہے کہ مرتے وقت لوگوں سے عقیدہ چھین لینا، اللہ سے منحرف کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دینا، یہ عدیلہ ایک لشکر شیطان کا ہے جو انسان کا عقیدہ چھین لیتا ہے۔ دعائے عدیلہ پڑھنے کے بعد آخر میں جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار یہ میرا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو میں تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، میں تیرے حوالہ کر دیتا ہوں تاکہ شیطان مجھ سے چھین نہ لے، اور تو قیامت کے دن یہ عقیدہ مجھے کیا کرے، واپس کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ودائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو عمل ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ جازی کل صانع و رائش کل قانع، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اچھے کام پر جزائے خیر دینے والا ہے، و رائش کل قانع ہر قناعت کرنے والے کو زیادہ دینے والا ہے، و راحم کل زارع، اللہ تبارک و تعالیٰ زارع یعنی ہر رونے والے پر اوپر رحم کرنے والا ہے، گریا و زاری کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وضاحت سے بچنے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید واقعہ سن چکے ہو آپ۔ عبداللہ ایک بادشاہ تھا، یہ غالباً میں سنا چکا ہوں، یہ وہ سخت قسم کا بادشاہ تھا، اس کو اطلاع ملی کہ راستے میں کچھ ڈاکو ہیں جو سب کو لوٹتے ہیں، تو ایک لشکر کو تیار کیا، کہا ہم کو پکڑ گلا، انہوں نے کہا پکڑ لیا ہم نے، کتنے ہیں، 10 آدمی، کہا 10 آدمی، راستے میں ایک باغ گیا تو ہو گئے 9، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے تو کہہ دیا ہے 10 ہے، تو آپ تو 9 ہو گیا، اگر بادشاہ پوچھے کہ نہ 10واں کہاں ہے تو پھر مشکل ہے، پھر کیا کریں، بیچارے کوئی چرواہا کوئی جانوروں کو لے کے جا رہا تھا، اس کو بھی ملا دو، اس کو ملا کے 10 کر دے، اور ان کو پیش کر دیا بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ اتنا سخت تھا، انہوں نے کہا کہ 5 کی گردن اڑا دو، ادھر 5 کو جو ہے اس کو پھانسی دی اسی وقت، باقی 5 کے بارے میں کہا کیونکہ کل پروگرام ہے، جشن ہے یا جو بھی ہے، وہاں سب کے سامنے باقی 5 کو ہم پھانسی دیں گے، تو 5 کی تو گردن اڑ گئی، باقی 5 جن کے پاس صرف ایک رات موجود ہے، اس میں بھی بے گناہ بھی ہے، اس بے گناہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ظاہر ہے پروردگار میں تو بے گناہ ہوں، تو جانتا ہے تیرے علاوہ تو کسی کوئی اور جاننے والا ہے، تو بچا سکتا ہے، یہ ہے یہ دعا نہیں. رات بھر بادشاہ نہیں سو سکا. یہ ہے وہی پہلے والا جملہ کہ جہاں اسباب نہیں ہے اسباب ساز، جہاں اسباب اذیت موجود ہے تو اسباب کو ختم کرنے والا، یہ سب کو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. اب ظاہر طور پر بچنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے. بادشاہ رات بھر نہیں سو سکا، جب بھی سوتا ہے تو کبھی اژدہا حملہ کرتا ہے، کبھی بچھو حملہ کرتا ہے، کبھی جب سوتا ہے تو اوپر سے پہاڑ سے نیچے گراتے ہوئے اس کو احساس ہو گیا کہ اس کا مطلب کوئی بے گناہ ہے جس کی دعا کی وجہ سے میں سو نہیں سکتا ہوں. جاسوس کو بھیج دیا اور ان میں سے خبر لائے کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ بے گناہ ہے. بعد میں ثابت ہو گیا خدا بے گناہ تھا، خدا سے بچ گیا وہ. لیکن اصل جملہ جو میں اس جملے کی وضاحت کے لیے اس واقعے کو سنائے وہ یہاں پہ ہے. بادشاہ نے کہا کہ تم ہمیں معاف کرو کہ ہم نے خامخواہ آپ کو رات کو جو ہے آپ کو بند رکھا، زندان میں رکھا، مجھے معاف کریں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو بادشاہ کو قیدی کے سامنے جھکا دیتا ہے. یہ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ بادشاہ معافی مانگ رہا ہے اس شخص سے کہ تم مجھے معاف کر لو. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا، میں معاف کر دیتا ہوں. کہا اور ایک شرط یہ ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ تحفے تیار کرتا ہوں، وہ لوگ قبول کرے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی کر لیتا ہوں. اور تیسری شرط جو آج ہمارے درس کا موضوع ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. بادشاہ کہتا ہے تم یہاں سے چلے جاؤ، جب بھی کوئی پریشانی اور مشکلات آئے تو میرے پاس آ جاؤ. تو وہ جو زندان سے ابھی چھوڑ کے آیا ہے، جس نے صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت زندان کے اندر ایک رات کے اندر حاصل کر چکا ہے، وہ کہتا ہے اس شرط پر عمل نہیں ہوگا کہ کون سا ایسا کام ہے جو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حل نہیں کر سکوں گا اور تمہارے پاس آنا پڑے گا. ایسی نوبت کبھی آئے گی نہیں، لہٰذا میں تمہارے پاس کبھی آنے والا نہیں. زارے رونے والا، گریا زاری کرنے والے پر رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. رونا جو ہے ماں باپ کو بیتاب کر دیتا، ظاہر ہے آنسو دیکھ کے دوسرے انسان بھی مضطرب ہو جاتے ہیں. تو جب یہ آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر آنسو بہائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس چہرے کے اوپر خوف الہی یا شوق ملاقات کے لحاظ سے اگر کوئی قطرہ آنسو اگر گرے تو مولا قسم کھا کے تو خدا کی قسم قیامت کے دن اس چہرے کو شرمندگی دیکھنا نہیں پڑے گا، ذلت کا سامنا نہیں کرے گا یہ چہرہ. اور پانچویں امام کا تو عجیب جملہ ہے، ارشاد فرمایا کہ ایک قطرہ آنسو خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا، ایک قطرہ آنسو جہنم کی آگ کو خاموش کر سکتا ہے. اور عجیب جملہ یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ ایک قطرہ آنسو پوری جماعت کی بخشش کے لیے بھی کافی ہو سکتا ہے. یعنی اتنا قیمتی آنسو کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی روتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ خلاصہ کلام اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جو خدا کے پاس روتا ہے وہ اس کو کسی کے پاس رونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو خدا کے سامنے نہیں روتا ہے اس کو ہر جگہ رونا پڑتا ہے. صبح کی نماز اسی لیے ہے کہ کسی اور دروازے پہ جانے سے پہلے اللہ کے دروازے پہ جاؤ. جب اللہ کے دروازے پہ جائے گا تو کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں. یا اگر عرفانی حوالے سے کیا نام ہے جملہ ادا کروں تو یہ ہے، رزق کو تلاش کرنے سے پہلے رازق سے ملاقات کرو. اس لیے کہ علم چاہیے تو عالم کے پاس جانا پڑے گا، مال چاہیے تو مالدار کے پاس جانا ہوتا ہے. تو رزق میں تو رازق کو تلاش کرنا ہوتا ہے. پتا رزق کے تلاش میں بعد میں جاؤ، پہلے رازق کو خوش کرو، رازق کو تلاش کرو. زارے گریا وزاری کا جو ہے بہت زیادہ ثواب اور اجر بھی ہے، اور یہی ہمارا راستہ بھی ہے. منزل المنافع والکتاب، رحمتیں برکتیں نازل کرنے والا وہی ہے، کتاب جامع نازل کرنے والا بھی وہی ہے، کیا جو نور ساتے بھی وہی ہے. وہو للدعوات السامع، سننے والا صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر وہی واقعی ایک واقعہ آ جاتا ہے. واقعی میرے خیال میں زیادہ امید ہے غالباً اس شخص ولی نے یا نبی نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے, کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد دے دے, ہمیں مال دے دے, ہمیں نوکری دے دے, وہ دعا کر رہے. انہوں نے جا کے سمجھایا کہ یہ بت ہے, یہ نہیں سنتا ہے, یہ سمجھتا نہیں, یہ سنتا نہیں ہے. تو کہتا ہے کیوں نہیں, فلان نے دعا کی تھی, ان کو بیٹا ملا ہے, فلان کو مال ملا ہے, فلان کو نوکری ملی ہے, سب ہوا ہے. پھر وہ نبی کہتا ہے کہ تم نے اپنے کریم رب کو نہیں پہچانا ہے, تم سناتا بت کو ہے پھر بھی سنتا وہی ہے, تم کسی کو بھی سناؤ سنتا وہی ہے. دعائیں سننے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور صحیح معنی میں دعا سننے والا کوئی اور نہیں ہے. اور ایک واقعہ بھی ذہن میں آتا ہے, ایک شخص کو پتہ چلا کہ آپ جیسے اہل خیر نے کچھ مال رکھا ہے, مخصوص کیا ہے کہ دینے کے لیے, تو وہ فقیر تھا, جا کے اسے کہہ دیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فقیروں کے لیے کچھ مال مخصوص کیا ہے, تو لہٰذا میں فقیر ہوں, آپ مجھے دے دیں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ تو صحیح ہے کہ میں نے کچھ مال مخصوص کیا ہے فقیر کے, لیکن ہر فقیر کے لیے نہیں ہے, میں نے یہ نیت کی تھی کہ جو فقیر بھی ہو اور نابینا ہو, جسے کچھ نظر نہیں آتا ہو, ان کے لیے ہے, لیکن آپ کی تو بینائی ماشاءاللہ صحیح ہے, لہٰذا آپ کو یہ حصہ نہیں ملے گا. یہاں تک تو بالکل صحیح ہے, لیکن عرفان کا دروازہ یہاں کھولا اس کے لیے. جب اس نے یہ سنا کہ مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے, اور اس نے جو نیت کی ہے وہ صرف نابینا کے لیے ہے, جسے کچھ نظر نہیں آتا ان کے لیے ہے, تو اس نے سر جھکا کے کہا کہ شخص, کائنات کے اندر مجھ سے بڑا نابینا کون ہوگا جو خدا کا وسیع دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے تمہارے دروازے پہ آیا ہے. اصل نابینا تو وہ ہے, کہ اصل نابینا تو میں ہوں, کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے, تمہارا دروازہ نظر آ رہا ہے, تو مجھ سے بڑا نابینا کون ہو سکتا ہے. ہم سب کے سب اس معنی میں نابینا ہے کہ ہمیں ہر در نظر آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ نظر نہیں آتا ہے. وللقربات دافع, مصیبت کے اندر مصیبتوں سے بچانے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وللدرجات رافع, بلند مرتبہ چاہیے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وللجبابرات قامع, یہ موجودہ زمانے کے لیے ہے. وللجبابرات قامع, اگر کوئی ظالم ہے جابر ہے, اس کو نابود کرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام. فرعون کو دریا کے اندر غرق کر دیا, کسی کو مکھی کے ذریعے موت دی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم دیتا ہے تو ذرہ لشکر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور ابھی موجودہ حالات کے اندر بھی یہی ہے کہ کوئی بھی طاقت ہو, ظاہری طور پر یہ ظاہری طاقت ہے, یہ اس کی طرح ہے کہ جیسے کسی جھنڈے کے اوپر زمانے میں شاہی زمانے کے اندر ہوتا تھا کہ جھنڈے پہ ایک شیر ہوتا تھا, شیر کا نقشہ ہوتا تھا, تو ہمیں نظر آتا تھا کہ یہ شیر ہل رہا ہے, یہ عرفانی شیر کا خلاصہ بتا رہا ہوں, لیکن عقلمند انسان کو پتہ ہے کہ یہ شیر نہیں ہلتا ہے بلکہ نظر نہ آنے والی ہوا اس کو ہلا رہی ہے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو بھی آپ کو شیر نظر آتا ہے وہ شیر نہیں ہے, وہ کاغذ کے اوپر نقشہ والا شیر ہے, اور جب اس کے سامنے آپ مقابلہ کریں گے ہوا کی طاقت سے, اللہ کی طاقت سے آپ حملہ کریں گے, تو پھر اس کی طاقت جو ہے وہ خود بخود نابود ہو جاتی ہے. تو جابر اور ظالم کو کم آ کر اس کو جڑ سے اکھاڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. بس آخری بتاؤں, فلا الہ غیرہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. ولا شیء یعدلہ, کوئی چیز خدا کے برابر نہیں ہے. ولیس کمثلہ شیء, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مثل بھی نہیں ہے. وہو السمیع, وہ سننے والا بھی ہے, بصیر دیکھنے والا بھی ہے, لطیف باریک طریقے سے دیکھنے والا بھی ہے, الخبیر خبر رکھنے والا بھی ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر کیا رکھنے والا ہے, قدرت. میرے پاس گھڑی نہیں, میرے خیال میں 40 منٹ سے زیادہ ہو گیا میرے خیال میں, اور میں سمجھتا ہوں کافی ہے. اس کے بعد انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو ہے. تو چونکہ یہ دعا ہے, دعا کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ اسے احساس ہونا چاہیے کہ میں کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کا ذکر ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا ذکر ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہوتا ہے کہ میں کتنے بڑے خالق کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں. میں کتنے بڑے قدیر قدرت والے کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں اور میں کتنا جو ہے وہ سننے والا. یہ الفاظ دعا کے اندر جو ہے شرط اول یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں اور سامنے جو عطا کرنے والا ہے وہ کتنا زیادہ عظیم ہے. یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ اس نے جو مجھے بنایا ہے تو میرے اوپر کون سی نظر کرم ہے اور کس طریقے سے میری خلقت کے اندر میرا خیال رکھا ہے. یہ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. پھر تیسرے مرحلے کے اندر یہ دے دے کے بجائے جو دیا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے, اس کا شکر ہوتا ہے. یعنی اگر ہم کو گاڑی چاہیے تو پہلے خدا ہے تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آنکھیں دی ہے اس لیے گاڑی مانگ رہا ہوں. آنکھیں نہ ہوتی تو گاڑی کس کام کی. خدا ہے میں گاڑی اس لیے مانگ رہا ہوں چونکہ میرے پاس ہاتھ موجود ہے اس لیے کر ہاتھ نہ ہوتا. پاؤں موجود ہے, جوتا مانگنے سے پہلے خدا کا شکر ادا کرے پروردگار میں جوتا اس لیے مانگ رہا ہوں چونکہ تو نے مجھے پاؤں دیا ہے, پہلے پاؤں دینے کا شکر ادا کرو. ہاں اس کے بعد مشہور واقعہ ہے نا کہ دیکھا تو وہ جوتا نہ ہونے کی شکایت کر رہا تھا, صاحب نے دیکھا تو کسی کا تو پاؤں ہی نہیں ہے اس طرح. تو لہٰذا جوتا یا کوئی چیز طلب کرنے سے پہلے جو نعمتیں موجود ہے اس کا ذکر آنا ضروری ہے. تو پہلا مرحلے کے اندر دعا کے اندر بھی عبادت کے اندر بھی میں کس کے سامنے جھک رہا ہوں اور میں کس سے دعا مانگ رہا ہوں, یہ شرط اول ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہم تو لاشے ہیں, ہم تو ناچیز ہے, ہمارا جہل بہت ہی زیادہ ہے, ہم جہل مرکب میں بھی ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے اس دعا کے صدقے میں ہم سب کو بصارت کے ساتھ بصیرت بھی عطا فرمائیں اور جیسی عبادت تو چاہتا ہے ایسی عبادت کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے تمام ناقص اعمال کو عبادت کا درجہ عطا فرما اور جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں اسے قبول فرما, جو اعمال قبول ہوئے ہیں اس کی حفاظت فرما اور تمام ہماری مشکلات کو آسان فرما, مجاہدین کو فتح و نصرت و غلبہ و کامیابی عطا فرما اور تمام شہداء کو خاص طور پر حال واقعی کے جتنے شہداء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سید و شہداء امام حسین کے ساتھ محشور فرما اور ایران کے جو ہے ابھی جو شہداء ہیں رئیس جمہور ہے ان کے ساتھی ہے ان کے بلند درجات کے لیے نماز وحشت کی بھی التماس سے وہ آپ پڑھیں. نماز وحشت سے زیادہ صدقہ ہے, پہلے تو صدقہ دینے کا حکم ہے, صدقہ نہیں دے سکتے ہیں تو نماز وحشت ہے. تو آپ یہ تو آسان ہے کہ کچھ بھی آپ صدقہ نکالیں ان کی طرف سے تو مرنے والوں کے لیے فائدہ ہوگا اور دینے والوں کے لیے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آپ صدقہ ضرور نکالیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور ہمارے مولا و آقا جو پردے غیب کے اندر ہے پروردگار اس امام ہم سب سے راضی و خوشنود فرما اور ہمارے تمام مرنے والے ہماری دعاؤں کے منتظر شب جمعہ پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور ہمارے نامہ اعمال ہمارے آقا کی خدمت میں پیش ہونے سے پہلے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما رہے انشاءاللہ.